السلام علیکم شہناز عزیز حاضر ہے آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے کے ساتھ. ہماری پروڈیوسر ہیں بہجت جیلانی اور آغاز کریں گے آج کے شو کا معمول کے مطابق اہم خبروں کی سرخیوں سے. پہلے سنتے ہیں پاکستان سے چند اہم خبروں کی سرخیاں.
وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے. پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کرنے کے خلاف عوامی مزاحمت جاری. وادی کشمیر میں معمولات زندگی مسلسل 48ویں روز بھی درہم برہم. میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل.
آئی ایم ایف نے تسلیم کیا ہے کہ نئی حکومت کے اقتصادی پروگرام نے حوصلہ افزا شروعات کی ہیں اور اعلان کیا ہے کہ ان کے تخمینے اور اہداف میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا رہی. اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان.
محسن داوڑ کا پختونوں کو درپیش مسائل کے حل اور حقوق کی تحفظ کے لیے جدوجہد تیز کرنے کے عزم کا اعادہ. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور سامعین اب چند اہم بین الاقوامی خبریں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد سعودی عرب کے میزائل شکن نظام کو مضبوط بنانے کے لیے فوج بھیجنے کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ متحدہ امارات پر بھی فوجی دستے تعینات کیے جائیں گے. اس خبر کی تفصیل آپ پاکستان کی رپورٹوں کے بعد سنیے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دھمکی دہرائی ہے کہ وہ حراست میں لیے جانے والے داعش کے جنگجوؤں کو اس صورت میں یورپ کی سرحد پر چھوڑ دیں گے اگر یورپی ممالک اپنے تمام غیر ملکی عسکریت پسندوں کو واپس لینے سے انکار کا رویہ نہیں بدلتے. یوکرین کی تیل پیدا کرنے والی سرکاری کمپنی نے کہا ہے کہ وہ یورپ کو گیس کی ترسیل جاری رکھے گی. کمپنی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سے برطانوی علیحدگی کا معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. دوسری طرف روس اور یوکرین کے درمیان اس معاملے پر بات چیت ہوئی ہے. ہفتے کے روز پیرس میں ایک بار پھر حکومت مخالف مظاہرے ہوئے. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے پھینکے. اطلاعات کے مطابق ان 39 افراد کو گرفتار کیا ہوا ہے. یہ مظاہرین پیلی جیکٹس پہنے ہوئے تھے اور حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. ہانگ کانگ کے ہزاروں باشندوں نے جمہوریت کے حق میں چین علاقے میں مظاہرے کیے. خبر رساں ایجنسی رائٹر کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی ہے. تو یہ تھیں کچھ سرخیاں جن پر تفصیل سے بعد میں بات ہوگی. اس سے پہلے ہم رپورٹیں سنیں گے. سمین اس وقت یہاں امریکہ میں چرچا ہے یعنی جنوبی ایشیائی حلقوں میں خاص طور سے بھارتی حلقوں میں بھارت کے وزیر اعظم مودی کے ہیوسٹن میں ہونے والے ایک بڑے جلسے کا جس میں صدر ٹرمپ بھی شرکت کریں گے. اور ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھائیں گے جب وہ آئندہ ہفتے اس عالمی فورم کے اجلاس سے خطاب کریں گے. اس بارے میں سنتے ہیں علی فرقان کی رپورٹ. معاف کیجیے گا محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ایک اعلی سطح کے وفد کے ہمراہ 21 سے 27 ستمبر تک امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران وزیر اعظم تنازع کشمیر سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے. پاکستانی دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے. اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کئی عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے جن میں وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو کا موضوع کشمیر ہی ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم پہلے یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام کو بھرپور طریقے سے عالمی فورم پر اٹھائیں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب 5 اگست کو نئی دہلی نے جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس پاکستان کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے.
جنرل اسمبلی میں اگر بہت سے لوگوں کے مفود ہوتے ہیں, بہت سے ملکوں کے اگر نہیں بھی ہوتے تو یہ رپورٹیں پہنچ رہی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جو سائڈ لائن میں بائی لیٹرل میٹنگز ہیں ان میں جب یہ وزیر اعظم صاحب بات بیس کریں گے تو نیچرلی ایک انٹرنیشنلائزیشن تو آلریڈی کشمیر کی ہوگی مگر اس کی سسٹینیبلٹی اینڈ ڈیوریبلٹی بڑھے گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا رول ادا کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا معاملہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر اٹھا رہا ہے، تاہم بھارت کشمیر پر حالیہ اقدامات کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دے رہا ہے، جبکہ نئی دہلی پاکستان کی طرف سے اس معاملے کو بین الاقوامی فورمز پر اٹھانے کی مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب سید اکبر الدین نے جمعے کو ایک نیوز کانفرنس میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں پاکستان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ اگر اسلام آباد اس معاملے کو عالمی فورم میں اٹھا کر اپنے وقار کو کم کرنا چاہتا ہے تو بھارتی سفارتکار کے بقول یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس کے برعکس ان کے بقول بھارت کا وقار بلند رہے گا۔ بھارتی سفارتکار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر نئی دہلی اپنے انداز میں رد عمل کا اظہار کرے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق اس موقع پر شاہ محمود اجلاس میں شریک بعض دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کرنے کے ساتھ جموں و کشمیر سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور سامعین، بھارتی حکومت کے جموں کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقہ بنانے کے اقدام کے خلاف وادی کشمیر میں عوامی سطح پر مزاحمت جاری ہے۔ اس مسلم اکثریت علاقے میں ہفتے کو لگاتار 48ویں روز بھی کاروباری سرگرمیاں مجموعی طور پر بند رہیں اور معمولات زندگی درہم برہم ہیں۔ اس نہ ختم ہونے والے تعطل کے بیچ میں مقامی لوگ یہ توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کشمیر کے مسئلے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوگی۔ سری نگر سے سنتے ہیں یوسف جمیل کی رپورٹ۔
مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ہفتے کو لگاتار 48ویں روز بھی کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں اور سڑکوں پر سے پبلک ٹرانسپورٹ غائب ہے۔ صرف مخصوص علاقوں میں صبح کے اوقات میں اشیائی خورد و نوش اور دوسری ضروریات زندگی بیچنے والی دکانیں 3 گھنٹے کھلتی ہیں۔ کئی علاقوں میں خواجہ فروش سڑکوں کے کناروں یا فٹ پاتھوں پر اپنا مال سجاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہیں اور معمولات زندگی نہ ختم ہونے والے تعطل اور تذبذب کی کیفیت کے باعث درہم برہم ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز ایک آدھ علاقوں کے علاوہ پوری وادی میں ہنوز بند پڑی ہیں، تاہم لینڈ لائن فون 2 ہفتے پہلے دوبارہ چالو کیے گئے تھے۔ سری نگر کے بعض علاقوں میں جمعے کو ایک مرتبہ پھر مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ شہر کی تاریخی جامع مسجد میں لگاتار 7ویں مرتبہ جمعے کا اجتماع منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سری نگر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں حفاظتی بندشیں عائد کی گئیں۔ جموں کشمیر کی گورنر انتظامیہ نے کچھ عرصہ پہلے ہائی سطح تک کے تمام سرکاری اور نجی اسکول کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ ان میں سے بیشتر اسکولوں کے اساتذہ اور دوسرا عملہ ڈیوٹی پر تو حاضر ہو جاتا ہے، لیکن والدین نامساعد اور غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے کترا رہے ہیں۔ تاہم وادی کے کئی علاقوں میں لوگوں نے از خود کمیونٹی اسکول کھول دیے ہیں، جہاں درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ افراد اور عام پڑھے لکھے لوگ مقامی بچوں کو رضاکارانہ طور پر پڑھا رہے ہیں۔ سری نگر کے خانیار علاقے میں قائم کیے گئے ایک ایسے ہی مدرسے کی طالبہ زہرا کا کہنا تھا،
جیسے کہ حالات خراب ہے اور اب ہمارے ایگزامز بھی آنے والے ہیں، تو اس لیے جب ہم یہاں پہ آئے تو پھر ہماری پڑھائی بھی اچھی ہونے لگی، اور حالات بہت خراب ہے اور اسکول بھی کھلے نہیں ہیں، کچھ کھلا نہیں ہے، اور تو یہ گورنمنٹ نے تو یہ انٹرنیٹ بھی بند رکھا ہے، سب کچھ بند رکھا ہے۔
مقامی اصطلاح میں قومی دھارے میں شامل کہلائی جانے والی سیاسی جماعتوں اور آزادی پسند تنظیموں کے قائدین اور کارکن ہنوز قید ہیں۔ اگرچہ نیشنل کانفرنس اور چند دوسری جماعتوں کی طرف سے بھارتی حکومت کے اقدامات کے خلاف لگاتار بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، اس سے صوبہ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں اور ان کے قائدین نے مکمل چپ سادھ اختیار کر رکھی ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال برابر مخدوش بنی ہوئی ہے۔ ان حالات میں عام لوگوں کو توقع ہے کہ بین الاقوامی برادری، بھارت اور پاکستان کو مل بیٹھ کر کشمیر کا مسئلہ افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کے لیے آمادہ کر لے گی۔ ان کی نظریں اس ماہ کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی طرف بھی لگی ہوئی ہیں۔ تجزیہ نگار پروفیسر شیخ شوکت حسین کہتے ہیں،
ضرورت اس بات کی جو کچھ بھی کشمیر کے بارے میں ہندوستان اور پاکستان کو کرنا ہے یا بین الاقوامی طاقتوں کو کرنا ہے کہ وہ جلد از جلد کشمیریوں کو اس تعطل سے نکالیں۔
چند لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان سے جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد کشمیر کا رخ کر کے مقامی عسکریت پسندوں کے دوش بدوش لڑے گی، لیکن پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں اس حوالے سے جو بیان دیا تھا، مقامی تجزیہ نگاروں نے اسے اہم اور بالغ نظری پر مبنی قرار دے کر اس کی سراہنا کی ہے۔ وائس آف امریکہ نے کئی لوگوں سے، جن میں سیاسی مبصرین بھی شامل ہیں، اس بارے میں بات کی تو ان کی یہ یکساں رائے تھی کہ پاکستانی وزیراعظم نے اس طرح کا بیان دے کر کشمیر دوستی کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کی اس رائے سے اتفاق کیا کہ بھارتی زیر نظام کشمیر میں غیر مقامی عسکریت پسندوں کی آمد کشمیریوں کے مفادات کے منافی ہوگی، کیونکہ اس سے انہیں درپیش مسائل سلجھنے کی بجائے مزید الجھ سکتے ہیں۔ تاہم چند ایک نوجوانوں کی رائے تھی کہ کشمیر کے مسئلے کو مسلح جدوجہد ہی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
تو سامعین، یہ تھی یوسف جمیل کی رپورٹ سری نگر سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو معروف تجزیہ کار اور سیاسی رہنما موجود ہیں۔ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب جو ہیں امریکہ میں ایک ممتاز اسلامی اسکالر ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور ڈاکٹر عبداللہ ریار صاحب جو ہیں یہاں امریکہ میں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو نیویارک میں آمد ہے اور کشمیر کی جو صورت حال ہے، اس موقع پر ہونے والے مختلف اجتماعات کے لیے رابطہ کار بھی ہیں۔ تو آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب، آپ سے شروع کروں گی، یہ بتائیے کہ یہ خبریں ہیں کہ مختلف جو اسلامی تنظیمیں ہیں وہ اس موقع پر بھرپور احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں کشمیر کے مسئلے پر، جو اور بین الاقوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، تو یہ جو اجتماعات ہیں یہ اجلاس کے موقع پر ہوں گے یا وزیر اعظم مودی کا جو جلسہ ہے ہیوسٹن اس کے موقع پر ہوں گے؟
جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ جو یہ مظاہرے تھے یا جو ریلیز تھیں، یہ امریکہ کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں پاکستانی، کشمیری، انڈین امریکن، مسلمان، سکھ اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا، عرب حضرات نے بھی، زیادہ تر یقیناً اس میں پاکستانی اور کشمیری ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت اس میں انوالو رہے۔ اب دوسرا اب جو مرحلہ ہے وہ فوکس ہو گیا ہے 22 تاریخ نکل ہوسٹن میں اور 27 کو نیو یارک میں، تو اس میں اب یہ کوشش ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں جگہوں پہ بہت ہی غیر معمولی احتجاج کیا جائے گا، مسلمانوں کی طرف سے، پاکستانیوں کی طرف سے، بلکہ جو نان مسلم ہیں، سکھ ہیں اور امریکن بھی ہیں، وائٹ امریکن یا افرو امریکن، وہ اس میں بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ تو یہ کشمیر کا مسئلہ ایک انسانیت کا مسئلہ، ایک ہیومینٹی کا مسئلے کے طور پہ کہ وہاں پہ ظلم ہوا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ یہ جو گروپ اس وقت انڈیا میں برسر اقتدار ہے، جس کا آر ایس ایس کا اور ہندتوا نظریہ ہے، اور جو امریکن پالیٹکس میں بھی بہت انوالو ہیں، یہ جو ہے ایک طرح کے ہٹلر کے نظریات کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، فاشسٹ ہیں اور یہ ریسسٹ ہیں، اور ان کے تسلط کے خلاف ایک طرح کا پوری رائے عامہ یہاں پہ بیدار ہو رہی ہے، اور فوکس اس وقت کل یعنی وہاں پہ ہوسٹن میں انشاءاللہ، اور یہاں 27 تاریخ کو یو این کے سامنے نیو یارک میں بہت بڑے طور پہ یہ مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ۔
زاہد صاحب، شکریہ۔ میں ایک تھوڑی سی وضاحت یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے بڑی کوشش کی شاہ نواز حسین صاحب کو اور وجے سونسکر شاستری صاحب کو، شازیہ علمی صاحبہ کو، یہ سب بی جے پی کے ترجمان ہیں اور انہوں نے دورہ کیا تھا ابھی حال ہی میں، بلکہ جو شازیہ ہیں وہ خود یہاں موجود ہوں گی، کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے اور ہم ان کا بھی نقطۂ نظر لے سکیں، لیکن بدقسمتی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر عبداللہ ریار، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے جو پروگرام ہے اجتماعات کا اور عمران خان صاحب کی آمد کے بعد، تو وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔
جی، السلام علیکم۔ مس شناز، جو اگست 5 تاریخ سے جو اقدامات حکومت مودی نے کیے، اور ان اقدامات کی وجہ سے جو بربریت اور ظلم اور تشدد کی ایک تاریخ رات اور طویل رات کا آغاز کیا، جو آج 46ویں دن بھی اس رات کا تسلسل جاری ہے، اس کے خلاف حکومت پاکستان، رائے عامہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر تمام ممالک میں مسلم اینڈ پاکستانی ڈائسپورا کو آگاہی دینے کے لیے، اور انٹرنیشنل حکومتوں اور حکمرانوں کو اس بات پہ سینسٹائز کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک نہایت سوچے سمجھے اور وزرداری سے اس مسئلے کو لے کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اور ایڈوکیسی آف کشمیر کاز کا ذمہ لے کے اس کام کو جو آگے بڑھایا ہے. انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کو یونائٹڈ نیشنز میں اس کا بھرپور اظہار کیا جائے گا. میں تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہندوتوا اور آر ایس ایس کی جو ذہنیت ہے یہ صرف کرفیو کی بات نہیں ہے, یہ کشمیر میں صرف لاک ڈاؤن کی بات نہیں ہے, یہ انڈیا کے اندر ایک سوچ جو برسر اقتدار ہے اس سوچ کا جینٹریفیکیشن اینڈ جینوسائڈ, یہ دو پلرز کے اوپر یہ سوچ جو ہے یہ قائم ہے. یہ جینٹریفائی کرنا چاہتے ہیں کشمیر ویلی کو اور جینوسائڈ از دیئر وے آف پرجنگ انڈیا آف مائنورٹیز. اس ایشو کو لے کے ہم نے آگے بڑھاوا دینا ہے. اس میں میں اپنی سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یونائٹڈ سٹیٹس میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے وہ پاکستانی امریکنز, مسلم امریکنز, ویریس آرگنائزیشنز اکراس دا بورڈ اس ایشو کو سمجھ چکے ہیں. ہم نے یہ علم اٹھا لیا ہے اور یہ ایک تاریک رات اور طویل رات ہے. ہمیں اس کے لیے فوراً کوئی امیجیٹ لو ہینگنگ فروٹس نہیں ہے ہمارے سامنے, یہ بہت پیچیدہ اور لمبا سفر ہے اور ہم کمر بستہ ہیں اس کے لیے, اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جس بردباری سے اس کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں ہم ہمہ تن گوش ان کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہیں.
ریاض صاحب ہم ابھی میں اس پہ مزید سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی, لیکن میں کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھارت سے اس وقت تجزیہ کار یا ان کے کوئی سیاسی لیڈر موجود نہیں ہے تو میں بتانا ایک پڑھنا چاہوں گی کہ بھارت کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب سید اکبر الدین نے کہا ہے کہ اگر پاکستان جنرل اسمبلی میں کشمیر کا معاملہ اٹھا کر اپنا قد چھوٹا کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے, البتہ بھارت کا قد اونچا ہی رہے گا. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پہلے پاکستان بھارت میں دہشت گردی اور در اندازی میں ملوث تھا, اب وہ بھارت کے خلاف نفرت کو فروغ دے رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ریاستیں اپنے اپنے انداز میں عالمی فورمز پر معاملات زیر بحث لاتی ہیں. تو میں یہاں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی, زاہد بخاری صاحب, کہ اس میں ہمیں ایک بات جو نظر آتی ہے وہ اسلامی ملکوں کی جانب سے کسی بھی رد عمل کا ظاہر نہ ہونا ہے, یعنی ایران کا ہی غالباً ایک نسبتاً واضح رد عمل سامنے آیا تھا اور مذمت. تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیوں اسلامی ملک جو ہیں وہ خاموش ہیں اس ایشو پر, اگر کشمیر ایک اسلامی مسئلہ ہے تو.
اچھا نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کو اسلامی اور غیر اسلامی بحث کے بجائے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے, یو این چارٹر کا مسئلہ ہے, اور اسلامی ممالک کے بارے میں یہ جو امپریشن ہے کہ وہ خاموش ہیں یہ بھی میرے خیال کو بہت مناسب نہیں ہے. او آئی سی کی ریزولوشن بھی ہے, ابھی بھی وہاں پہ جو اعلامیہ سعودی عرب میں جاری ہوا ہے اور ترکی, ایران اور ملائیشیا کی طرف سے بھی بڑے واضح طور پہ چیزیں آئی ہیں, لیکن ان سے زیادہ جو ہم نے امریکہ میں دیکھا ہے جس کا مظاہرہ بھی ہوا ہے کہ, اور یہاں ہم نے خاص طور پہ یو ایس کونسل فار جو ہے امریکن مسلم آرگنائزیشن کی جو ہے یو ایس سی ایم او کونسل آف مسلم, ان کے تحت جو مظاہرے ہوئے تو عرب عوام بھی اس میں شریک ہیں, اس میں وائٹ امریکن بھی شریک ہیں جو مسلمان ہیں اور افرو امریکن بھی شریک ہیں. تو اس لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ اسلامی ممالک میں اگر بعض جگہ اچھا توقعات زیادہ تھی اتنی گرم جوشی سے شروع میں اظہار نہیں ہوا, اب وہ بالکل ہو رہا ہے, لیکن امریکہ کے اندر خاص طور پہ ہم یہ جو مل کے جو مظاہرے کر رہے ہیں اس میں یہ سب لوگ شامل ہیں, وہ تمام مساجد شامل ہیں, یقیناً سب کانٹیننٹ میں پاکستان اور جو انڈیا کے مسلمان پاکستان کشمیر کے وہ زیادہ پرجوش ہیں, لیکن باقی بھی ساتھ شریک ہیں, اس میں ایسی بات نہیں ہے, اور بلکہ بڑی شدت کے ساتھ شریک ہیں, اور یہاں جو مختلف مظاہرے ہو رہے ہیں اور مختلف جو مواقع ہو رہے ہیں ان سب میں وہ شامل ہوتے ہیں.
اچھا ریاض صاحب, میں ایک بات جو ہمیں نظر آئی یہاں اس دفعہ کہ اخبار واشنگٹن پوسٹ کے دفتر کے سامنے بھارت کے جو پنڈت ہیں انہوں نے ایک مظاہرہ کیا اس پروٹیسٹ کرنے کو, وہ رپورٹس جو واشنگٹن پوسٹ نے کشمیر کے بارے میں لکھی. تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے امریکہ میں رائے عامہ بنانے میں یا کسی بھی چیز کے خلاف آگاہ کرنے میں. تو جو ہمارا اکثر ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ سفیر کالمز لکھتے ہیں, تو ہمارا سفارت خانہ جو ہے یہاں پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے امریکہ میں, تو اس کا کیا رول ہے کشمیر کے مسئلے سے دنیا کو آگاہ کرنے کے بارے میں؟
دیکھیں, سفارت خانے اپنے انداز سے کام کرتے ہیں. میں کسی سفارتکار کی ذمہ داریاں یا ان کی جو کاوشیں ہیں اس کو مانیٹر نہیں کر رہا. میں تو ایک سیاسی کارکن اور ایک سپاہی خان صاحب کے کارواں کے سپاہی کی حیثیت سے اس کاز کو لے کے اس نیو یارک اور ایسٹ کوسٹ پہ موجود ہوں. میں صرف یہ آپ کے توسط سے پہنچانا چاہوں گا کہ جو کاوشیں ابھی تک ہم نے کی ہیں, جس میں جو تنظیمیں, جو آرگنائزیشن اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں, جس طریقے سے پاکستانی امریکن ڈائسپورا اینڈ مسلم ڈائسپورا اینڈ ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرنے والا جو امریکن سٹیزن ہے, ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے. اور جس طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ امریکن میڈیا, میں مشکور ہوں امریکن میڈیا کا, نیو یارک ٹائمز, وال اسٹریٹ, واشنگٹن پوسٹ, واشنگٹن ٹائمز, انہوں نے سب نے ایڈیٹوریلز بھی لکھے ہیں, آپ ایڈز بھی لکھے ہیں اور کشمیر پہ ایک ریزنیبلی فیئر رپورٹنگ بھی کی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ امریکن میڈیا نے ہماری اس آواز کو بڑھاوا دیا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی اس کی انٹینسٹی کو محسوس کرے گا اور یہ بیریئر, گلاس سیلنگ ہم توڑ کے چھوڑیں گے. کیونکہ جو آواز, جو چیخ اس بچے کی نکل رہی ہے اس وادی میں,
اچھا,
جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہوا ہے, وہ یہ سب بیریئرز کو توڑ دے گا. یہ
ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دیتی ہوں اور ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں جو آپ سے پوچھنے جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں کتنی, کس تعداد میں یہ جو مختلف شہروں میں آپ لوگ اجتماعات کریں گے, اس میں کس تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور سب سے بڑا اجتماع کہاں ہوگا؟
دیکھیں, تعداد کا تو ایگزیکٹ تعین نہیں کیا جا سکتا, لیکن مجھے یہ ضرور اندازہ ہے کہ دونوں جگہوں پہ یہ تاریخی اجتماع ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ نیو یارک میں یقیناً زیادہ بڑا اجتماع ہوگا, لیکن ہوسٹن میں بھی کم نہیں ہوگا, کیونکہ جو جوش و خروش ہم نے دیکھا ہے, جو جوش و خروش وہاں پہ مختلف شہروں میں, مختلف جو کمیونٹیز میں جتنا ہم نے دیکھا ہے, اس کے لحاظ سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ خاصا غیر معمولی ہوگا. نمبر کے بارے میں, نمبر گیم کے بارے میں جب وہ 5,000-10,000 ہو جائیں تو پھر کوئی بھی نمبر کہا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ ہوگا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خود مودی کا جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں انڈین جو ہیں وہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں,
اور
لیکن یہ جو پروٹیسٹ کے طور پہ میرا خیال یہ جو پورا جو منظم کیا جا رہا ہے, جس میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا بھی بہت بڑا کردار ہے ماشاء اللہ, اس سارے کے سارے میں مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی امریکہ میں. جو یو این کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں یا مختلف شہروں میں ایسے مواقع یہ پہلی دفعہ ہو رہے ہیں, تو یہ یقیناً ایک تاریخ مرتب ہوگی.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور عبداللہ ریار صاحب, آپ اگر تعداد کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں.
میں بالکل آپ کو ایک بالکل یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہیوسٹن میں مودی صاحب, ٹرمپ صاحب ارینا کے اندر جو بھی تعداد وہ اندر ان سے مخاطب ہوں گے, اس کا 40% باہر سڑکوں پہ آپ کو ملے گا. اور ہیوسٹن کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم احتجاج ہوگا اور یہ انشاءاللہ تعالی اس مومنٹم کو اٹھائے گا, اور ہمارا یہ مومنٹم ہمیں نیو یارک میں لے کے آئے گا. نیو یارک میں آپ کو یہ ایک چیز میں تعداد کے حساب سے واضح کر دوں کہ جو وینیو ہمیں نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے متعین کیا ہے, اس وینیو سے 4 گنا زیادہ انشاءاللہ تعالی نیو یارک کی تاریخ کا
میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا، عبداللہ ریاض صاحب اور ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب دونوں کا. اور اب ہم اپنے دوسرے تجزیہ نگاروں کو لیں گے. ہمارے ساتھ کامران بخاری صاحب اس وقت موجود ہیں، ہیں تو واشنگٹن سے ان کا تعلق، لیکن اس وقت وہ ٹورانٹو میں ہیں. تو کامران، خوش آمدید پروگرام میں. اور اب میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی، سب سے پہلے ہم بعد میں عالمی خبروں کی طرف آئیں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک پروٹیسٹ، ایک تو جو مودی صاحب کا بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس جلسے میں شامل ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ بہت سے پاکستانی اور اخبارات اپنے اپنے انداز میں تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کشمیر کے کوز کے حامی ہیں یا نہیں حامی ہیں، یا امریکہ سالس بنے گا یا نہیں بنے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے وزیر اعظم مودی کے جلسے میں؟
دیکھیں، یہ ہم پاکستانیوں کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم لوگ جو ہے وہ پاورٹی آف تھاٹ کا جو ہے نا وہ شکار ہیں. ہم لوگ کلیئرلی اینالائز نہیں کر پاتے، اور یہ میں ایک جنرلائزیشن نہیں کرنا چاہ رہا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری یہ حالت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم صحیح طریقے سے حالات کو ریڈ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نیشنلسٹک لینزز سے ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی سالس نہیں بنیں گے، یہ انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی اس وقت. وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، جو بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فالو کر رہا ہے وہ اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں اور وہ جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو ان کے اس ایک بیان کو کہ وہ سالسی کا کردار ادا کریں گے جو انہوں نے دیا جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، تو اس کے اوپر اگر ہم کوئی جو ہے وہ رائے قائم کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری اپنی کمک لی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات دیکھیں، بھارت جو ہے وہ بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. پھر بھارتی جو نژاد کے جو لوگ ہیں امریکہ کے اندر، وہ بہت ہی ایک متحرک جو ہے ایک ڈائسپورا کمیونٹی ہے. اس کے اوپر جو ہے، بلکہ آج اپنا وہ سہاسنی حیدر ہیں جو دا ہندو کے لیے لکھتی ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں اور اپنا جرنلسٹ ہیں انڈیا سے، انہوں نے مودی اور ڈائسپورا کے اوپر ایک مضمون لکھا ہے دا ہندو میں، تو پڑھنے والا ہے. کہ اس میں مودی صاحب جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے، اور اس طرح کسی پرانے وزیر اعظم نے نہیں کیا جو بھارتی وزیر اعظم تھا، کہ امریکہ کے اندر جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، بھارتی جو ہے اوریجن کے جو لوگ ہیں، ان کو موبلائز کرنا، ان کے اندر مقبولیت حاصل کرنا. تو یہ مودی صاحب جو ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ایک مشن کے طور پہ، کیمپین کے طور پہ کر رہے ہیں. اب اس اثنا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا شامل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ایک اچیو کیا، ایک گول. کیونکہ امریکہ کے صدر کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا پلیٹ فارم کے اوپر جب امریکہ کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑی ایک آئی تھنک گین ہے ان کے لیے، جس کو ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ وہاں ظلم اور جو ہے نا بربریت کا ایک طوفان برپا ہے. لیکن جب تک کہ ہم مخالفین کو، جو بھی ہمارے مخالفین ہیں، جیسے بھی ہم ان کو تصور کرتے ہیں، وہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، تو پھر ہم اس طرح کے یہ جو مظاہرے ہیں، مطلب در پہ در اپنا ہر جگہ جو ہم کرتے ہیں بیٹھ کے، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ چلتے رہیں گے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اثر نہیں پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے جا رہے ہیں، اور نریندر مودی صاحب کا تو مفاد صاف ظاہر ہے.
جی اچھا، ابھی میں کشمیر سے ہم نے ایک رپورٹ دی تھی جس میں جو تجزیہ نگار ہیں سری نگر میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی جس طرح کا اقدام عمران خان نے کیا، جو بیانات دیا، خاص طور پہ یہ بیان کہ پاکستان بالکل سختی سے اس کے مخالف ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ دہشت گردی میں سرحد پار ملوث ہو، اور پاکستان بالکل اس کو روکے گا، تو اس کو بالغ نظری پہ مبنی قرار دیا ہے وہاں. تو یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ پورا دیکھیں شروع سے عمران خان کی حکومت کا، پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو موقف رہا اس کے 370 کے منسوخ ہونے کے بعد، تو آپ کس طرح تجزیہ کرتے ہیں اس کا کہ اس میں انہوں نے ایک میچیور سیاستدان کی حیثیت سے بیانات دیے اپنے، یا اس میں کمی ہے کچھ؟
امین، اس سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ اس کا سوال کا جواب میں سوال میں کروں گا کہ یہ کتنا عمران خان صاحب کی خود کی پالیسی ہے اور کتنی وہ جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ فوج اور انٹیلیجنس کمیونٹی کی مشاورت سے چل رہے ہیں. تو یہاں تو پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ کتنا یہ ہم مطلب عمران خان صاحب کو کریڈٹ دینے سے پہلے یا ان کو تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جتنا بھی موقف انہوں نے اختیار کیا ہے, پالیسی دی ہے, بیانات دیے ہیں, کس حد تک وہ ان کی اپنی سوچ تھی یا ان کے اپنے مشیروں کی سوچ تھی یا پھر یہ ہے کہ یہ ان کو ان پٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہے. تو اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے لیکن اس کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے. جہاں تک مجموعی طور پہ جو انہوں نے جو اختیار کیا ہے پالیسی کا ایک موقف, میں یوں کہوں گا کہ دیکھیں ان کا پالیسی کا موقف ریشنل ہے. پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, حالانکہ پاکستان کے جو عوام ہے اس کی طرف سے بہت دباؤ تھا حکومت اور ریاست کے اوپر کہ بھائی آپ جو ہے اس کے لیے کوئی عسکری کارروائی یا عسکری جو ہے وہ شکل و صورت جو ہے اختیار کریں, کیونکہ ہم کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک ریئلسٹکلی دیکھا کہ پاکستان کے پاس قوت تو ہے نہیں ہے, تو انہوں نے ڈپلومیٹکلی جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میسیجنگ میں جو ہے وہ میرے اپنی رائے یہ ہے کہ میسیجنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آف تھی. کبھی بہت زیادہ دھمکی آمیز باتیں ہو رہی تھیں کہ بھائی جنگ ہو جائے گی, نیوکلیئر جنگ ہو جائے گی, پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی جنگ نہیں ہوگی. تو اس میں سمجھتا ہوں ایک مکسڈ میسیجنگ ہے اور انکوہیرنس نظر آتی ہے اور کمزوری بٹ رہے ہوتی ہے پاکستانی ریاست کی. تو اس کو بہتر مینج کرنے کے لیے ان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے تھی تو وہ نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ مطلب آگے دیکھیں کہ وہ اب کیا کرتے ہیں.
میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کا شکریہ ادا کروں گی کامران, کیونکہ کچھ دیر میں ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں کچھ عالمی خبروں اور تصحیح کے لیے, لیکن فی الوقت آپ کو ہم تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دیتے ہیں. اور سامعین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد المقتدر خان صاحب موجود ہیں نیو یارک سے, آپ ان سے بخوبی واقف ہیں, بہت ہی معروف تجزیہ کار اور سیاسی امور کے ماہر ہیں. مقتدر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس پر اور کشمیر کی جو صورت حال ہے, تو آپ فرمائیے کہ آپ کو جیسے کہ بھارت میں اقوام متحدہ کے مندوب سید اکبر الدین صاحب کا خیال ہے کہ پاکستان جنرل اسمبلی میں کشمیر کا معاملہ اٹھا کر اپنا قد چھوٹا کرے گا, البتہ بھارت کا قد اونچا ہی رہے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر کیا رد عمل ہوگا عالمی برادری کا ان دونوں ملکوں کی طرف کشمیر کے مسئلے پر؟
دیکھیے, کشمیر کا مسئلہ تو تقریباً ہر اس طرح کے انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان ریز ضرور کرتا ہے, لیکن کچھ زیادہ ٹریکشن نہیں ملتا ہے ان کی یہ مسئلے پر. لیکن اس بار ہو سکتا کہ یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں دوسرے ممالک بھی اس مدعے پر کچھ اٹینشن پے کریں گے, کیونکہ کشمیر کا جب سے انڈیا نے جو حال بنا رکھا ہے وہاں پر تقریباً 2 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے, کشمیر کا اسٹیٹس, اس کی کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ساری تبدیل ہو گئی ہیں. تو انڈیا کو مجھے لگتا کہ تھوڑا بہت کرٹیسزم تو فیس کرنا ضرور پڑے گا, لیکن یہ مدعا اتنا امپورٹنٹ ابھی کسی اور ملک کے لیے نہیں نظر آتا کہ وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب کر لے. ابھی بھی حالانکہ انڈیا کی اکانومی پچھلے 1.5 سال سے اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جیسا پہلے بڑھ رہی تھی, اس کے باوجود بھی ابھی بھی انڈیا از سین ایز اے پازیٹیولی انٹرنیشنل فورم میں کہ یہ ایک ڈیموکریسی ہے اور اس کی اکانومی بوم ہو رہی ہے, 3rd biggest اکانومی ہو گئی ہے ورلڈ میں پرچیزنگ پاور پیریٹی کے بیسس پہ, اور انڈیا کین پلے بگ رول انٹرنیشنلی. دوسرا, انڈیا کا ڈائسپورا ہر جگہ مضبوط ہوتے جا رہا ہے, انڈین امریکنز, انڈین برٹشرز, یورپ میں بھی انڈین کافی مطلب انفلوئنس ایکسرسائز کرنے لگے ہیں. تو اس کے وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایسا سخت قدم اٹھائے گی انڈیا کے خلاف. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کافی انپریڈکٹیبل ہے, وہ نریندر مودی سے آج ملنے والے ہیں, کل ملنے والے ہیں ہیوسٹن میں, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. ہو سکتا کہ وہ پھر سے وہ بات چھیڑیں کہ امریکہ کو ایک میڈیشن رول پلے کرنا ہے. کئی سالوں سے مطلب 30 سملا ایکارڈز کے بعد سے انڈیا یہ مسلسل مینٹین کیا ہوا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بائی لیٹرل لیول پہ حل کیا جائے گا, یعنی پاکستان اور انڈیا صرف انوالو ہوں گے اور کوئی ملٹی لیٹرل انٹروینشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن انڈیا نے خود یونی لیٹرلی کشمیر کے مسئلے پر स्टेप्स ले लिए हैं जिसके वजह से इंडिया ने इन मल्टीलैटरलिज्म के लिए डोर खोल दिया है। और अगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और अगर प्रो कश्मीरी एक्टिविस्ट अमेरिका में दबाव डालने लगते हैं जिससे इंडिया की इकोनॉमी पर असर हो, पिछले 30 दिन में तकरीबन $4.5 billion के जो इंडिया के स्टॉक होल्डर्स थे जो फॉरेन कंट्रीज के, उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो पिछले 4-5 साल में तकरीबन $50 billion का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका 10% कम हो गया है। और अगर इस तरह से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रेशर के वजह से इंडियन इकोनॉमी पे अगर असर पड़ता है तो शायद इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी कश्मीर के तरफ बदलने की कोशिश करेगी, वरना ये जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है कि इंडिया में जो मुसलमानों की शिनाख्त है उसको पूरी तरह से ख़त्म करते, इंडिया की जो तारीख में मुसलमानों का दर्जा था, जो उसका हेरिटेज है, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे कदम, मिसाल के तौर पे जो दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम था उसका नाम किसी मुसलमान के नाम से था, उसको बदल दिया। तो ऐसे छोटे छोटे भी स्टेप्स ले रहे हैं और फिर बड़े बड़े भी स्टेप्स ले रहे हैं कि मतलब कश्मीर का स्टेटस बदल दिया।
डॉक्टर साहब, इस सेगमेंट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन अब हम कुछ आलमी मसाइल पर बात करना चाहेंगे। उससे पहले एक दो रिपोर्टें पाकिस्तान से, तो आपको सांस लेने का मौका देते हैं और फिर बहजत आपको दोबारा कॉल करती हैं। तो फिल वक्त आपका शुक्रिया, और अब चलते हैं एक मुख्तसर आईडी की तरफ।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urdubhoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urdubhoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urdubhoa.com।
तो अब कुछ माशी मसाइल की जानब। बैन अलाक़वामी मालियाती फंड या IMF ने पाकिस्तान के माली साल के अख्ताम पर माशी इशारी तवक़ों के खिलाफ रहने के बावजूद इमदादी प्रोग्राम के जो मुकर्रर करदा आहदाफ थे उन पर नजर सानी को मुस्तरद कर दिया है, और उसका कहना है कि नई हुकूमत के इक्तसादी प्रोग्राम ने शुरुआत हौसला अफजा की है। तो इस बारे में सुनते हैं अली फुरकान की रिपोर्ट इस्लामाबाद से।
IMF के मशरक़ वस्ती और वस्त एशिया के डायरेक्टर जहाज अज़ोर की क़यादत में आए हुए वफ्द के 5 रोज़ा दौरा के अहतमाम पर जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का इक्तसादी इस्लाहाती प्रोग्राम अभी इब्तदाई मराहिल में है और कुछ शोबों में पेशरफ्त को तस्लीम करते हुए पायदार तरक्की के लिए फैसला कुन इकदाम और इस्लाही एजेंडे के नफाज पर जोर दिया है। मिशन की जानब से ये नुक्ता पेश किया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है और आने वाले दिनों में महंगाई में कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। इससे कबल IMF स्टाफ लेवल रिपोर्ट में रवां माली साल महंगाई की शरह 13% रहने की पेशगोई की गई थी। इस एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के इक्तसादी इस्लाहाती प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए IMF मिशन अक्टूबर के आखिर में इस्लामाबाद का दौरा करेगा। माहिर मईशत अकबर जैदी कहते हैं कि IMF मुतमिन है कि पाकिस्तान उनकी पॉलिसी के मुताबिक इकदाम उठा रहा है, लेकिन इस पॉलिसी के नतीजे में मईशत सुकड़ रही है और अवाम पर बेरोजगारी अफराते जर की सूरत में मजीद बोझ बढ़ रहा है।
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी गिरी है, ये पिछले 8 महीनों में लगातार गिरी है। ये बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है अगले 2 साल तक कम नहीं होगा। ये बताया गया है कि आपकी जो बहुत बड़ी गाड़ी की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 15 दिन मजीद बंद होगी। तो ये बुनियादी तौर पे ये बात आ जाती है कि IMF जिन चीजों को देख रहा है जो उनके लिए ज्यादा अहम है, और जो पाकिस्तान के आवाम पर जो चीजें जो उन पॉलिसीज की वजह से जो फर्क पड़ रहा है वो बहुत फर्क है।
हुकूमत पंजाब के मुशीर खजाना सलमान शाह कहते हैं कि IMF ने हुकूमत की माशी पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माशी इस्लाहात से निजी शोबा नाला है और सरमायाकारी भी नहीं हो रही। उनके बकौल आने वाले मरहले में मसाइल या तो हल होंगे या मजीद बढ़ेंगे।
مارکیٹس کے اندر ٹرانزیکشنز کا کنٹینیو کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کے لیے بزنس کمیونٹی کو ریفارمز کا حصہ بننا اور ان کی اونرشپ لینا بہت ضروری ہے. اور اس وقت گورنمنٹ کی خاصی بڑی ایفرٹ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس مشکلات کا حل نکالا جائے.
ماہرین معیشت کا ماننا ہے کہ مالی سال کے اختتام پر حکومت کو بیشتر معاشی اہداف حاصل نہیں ہو سکے, اور اس بنا پر آئی ایم ایف کو اپنے مقرر کردہ اہداف پر نظر ثانی کرنا ہوگی. اکبر زیدی نے کہا کہ مالیاتی خسارہ اور ٹیکس کے مقرر کردہ اہداف پر کوئی معیشت دان نہیں کہہ رہا کہ حکومت ان اہداف کو پورا کر پائے گی, جبکہ معیشت سکڑ رہی ہے اور کاروبار نہیں ہو رہا.
اگر فرض کریں کہ جو ٹارگیٹس دیے گئے تھے پاکستان کی حکومت میں اگر وہ پورے نہیں ہوتے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہی رخ چلتا رہا تو آئی ایم ایف کہے کہ کوئی بات نہیں, ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں, ویو کر دیتے ہیں اور کوئی مزید شرائط نہیں لگائے.
سلمان شاہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے مالی سال کے اختتام پر جو اہداف پورے نہیں ہو سکے, اس پر اکتوبر میں آنے والا مشن نظر ثانی کر سکتا ہے. آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی ترقی کی شرح کم رہنے کی پیش گوئی کی ہے, جو کہ مقررہ ہدف 3.5% کے مقابلے میں 2.4% رہنے کا امکان ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور سامعین, اب ایک پشاور سے رپورٹ شمیم شاہد کی, جو کہ پی ٹی ایم کے ایک رہنما کی رہائی سے متعلق ہے. محسن داور نے, ممبر قومی اسمبلی ہیں, پشتونوں کو درپیش مسائل کے حل اور ان کے جائز اور آئینی حقوق کے حصول اور تحفظ کے لیے تحریک کی پالیسیوں کے مطابق جدوجہد کا عزم ظاہر کیا ہے. تو لیجیے رپورٹ سنتے ہیں.
ممبر قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما محسن داوڑ نے رہائی کے بعد نہ صرف پشتونوں کو درپیش انتظامی, معاشی اور سیکورٹی کے مسائل کے حل کے لیے تحریک کی پالیسی کے مطابق جدوجہد تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے, بلکہ انہوں نے اپنے اور ساتھی ممبر قومی اسمبلی علی وزیر سمیت تحریک کے تمام کارکنوں کی گرفتاری کو غلط اور ظلم بھی قرار دیا ہے. محسن داوڑ اور علی وزیر خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور کے جیل سے جمعے کی رات دیر گئے رہا کر دیے گئے ہیں. رہائی کے بعد پشتون تحفظ تحریک کی مرکزی سربراہ منظور پشتین اور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر سمیت درجنوں افراد نے ان کا جیل کے مرکزی دروازے پر استقبال کیا اور انہیں جلوس کی شکل میں پشاور لایا گیا. رہائی سے پہلے شمالی اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے حکومت کے وفادار قبائلی رہنماؤں نے ایک وفد کی شکل میں دونوں ممبران اسمبلی سے ملاقات کی. تاہم ملاقات کے دوران ہونے والے بات چیت کے بارے میں ابھی تک دونوں جانب سے کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. محسن داوڑ نے رہائی کے بعد وائس آف امریکہ کے ساتھ مختصر بات چیت میں کہا,
انتہائی غیر منصفانہ تھا, مطلب وی آر دا وکٹمز اور الٹا ہمیں مورد الزام ٹھہرایا گیا, اور آگے کا جو لاعمل ہے وہی جو ہمارا پرانا اسٹرگل ہے. ہم آئی حقوق کے لیے, انسانی حقوق کے لیے اپنی جنگ لڑتے رہیں گے, اور اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, ہمارا خون بھی حاضر.
ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر نے ممبران اسمبلی کی رہائی کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا,
اس کے حوصلے بہت بلند تھے. وہاں پہ پہلے ہی بات کی علی وزیر نے وہ اپنے دوستوں سے, تو اس نے بالکل وہی بات کی کہ ہمارا جو مطلب پہلے سے جو پروگرام تھا اور جو بیانیہ تھا ہم اس پر کھڑے رہیں گے.
محسن داوڑ اور علی وزیر کے وکلاء صفائی میں شامل طارق افغان ایڈوکیٹ نے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے بنو بینچ کے جج نے ایک انوکھے فیصلے کے تحت دونوں کی ضمانت کی درخواستیں منظور کی ہے, جس میں دونوں کو ہفتے میں ایک بار ضلع پولیس آفیسر کے دفتر میں حاضری اور ہر مہینے ضمانت کے لیے اثرینو درخواست دائر کرنے کا پابند بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ پینل کے سربراہ لطیف آفریدی نے ان شرائط کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا بتایا ہے. ممبران قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ سمیت پشتون تحفظ تحریک کے ایک درجن سے زائد کارکنوں کو حکومتی اداروں نے پچھلے 26 مئی کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے علاقے خڑ کمر میں ہونے والے جڑب کے بعد گرفتار کیے گئے تھے. اس جڑب کے بارے میں پشتون تحفظ تحریک اور حکومتی اداروں کے جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
سمجھنے سے پہلے کہ ہم بین الاقوامی تبصروں کی طرف جائیں یعنی تجزیوں کی طرف, آپ کے پسندیدہ کھیل کا ذکر یعنی سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 کھلاڑیوں پر مشتمل پاکستان کرکٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. اعلان ہفتے کی صبح چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا. مصباح الحق نے پریس کانفرنس کے دوران میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ فاسٹ بالر حسن علی ان دونوں کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں, اس لیے وہ ٹیم میں شامل نہیں. یہ ٹیم جو ہے اس ماہ کی 27 تاریخ سے شروع ہونے والی ون ڈے سیریز میں سری لنکن ٹیم سے مقابلہ کرے گی. تو بہرحال یہ کھیلوں کی خبریں تو آپ سنتے رہیں گے ہمارے دیگر پروگراموں میں بھی. اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک اہم بین الاقوامی خبر کی طرف, یعنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد سعودی عرب کے میزائل شکن نظام کو مضبوط بنانے کے لیے فوج بھیجنے کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ متحدہ امارات میں بھی فوجی دستے تعینات کی جائیں گے. سیکیورٹی کے امور کے ماہر کامران بخاری صاحب موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ. کامران, آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اعلان ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک الائی تو ہیں ایک دوسرے کے, لیکن یہ کس حد تک اہم ہے یہ جو فوج بھیجنے کا فیصلہ ہے اور کیا امپیکٹ ہوگا اس کا مشرق وسطی کی صورتحال پر؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ چند فوجی بھیجنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا وہ بیلنس آف فورسز میں. تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ایگزسٹنگ جو سعودی یا امریکی پریزنس ہے وہاں پہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. پھر اس میں بہت سارا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب اور خطے کے اندر یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب سعودی عرب کو اس طریقے سے اہم نہیں دیکھتا جس طریقے سے کبھی کسی زمانے میں دیکھتا تھا, کیونکہ جو ہے اب امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ایکسپورٹر بنتا جا رہا ہے. تو وہ اس طرح سے انحصار جو تھا سعودی خام تیل کے ذرائع کے اوپر وہ نہیں رہا. تو اس سے جو ہے, اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے, یہ اوباما انتظامیہ کے دور میں شروع ہوا تھا جب اوباما انتظامیہ نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ نیوکلیئر اگریمنٹ سائن کرنے کی جو ہے مہم چلائی تھی, اور پھر سعودیوں کی جانب سے یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں سکون کا سانس لینے کے مترادف جو ہے سچویشن ہوئی تھی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے, کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑے وزنی طور پہ جو ہے سعودی عرب کے پلڑے میں اپنے آپ کو ڈالا تھا. تو لیکن یہ اس واقعے کے بعد یہ جو سب سے بڑا جو حملہ ہوا ہے اپنا انپریسیڈنٹڈ ایران کی جانب سے سعودی عرب کی یہ خام تیل کی تنصیبات کے اوپر, تو اس کے بعد پھر سے یہی چیز ایک آ رہی ہے کہ بھائی امریکہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعیناتی ہے یہ اس جسے کہتے ہیں اس تاثر کو زائل کرنے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, ورنہ اس کی عسکری لحاظ سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے.
اچھا, ڈاکٹر عبد المقتدر خان صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ ایک عام خود ایران نواز جو ہیں حوثی باغی, انہوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی, لیکن امریکہ نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا تھا. تو کیا سمجھتے ہیں جو مبصرین ہیں کہ یہ دراصل کس نے کیا تھا حملہ, کیونکہ کیا ایران متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کی اشتعال انگیزی کا, کیونکہ یہ تو ایک کھلم کھلا جو ہے اعلان ہے جنگ کا اگر اتنا بڑا حملہ کیا جائے تنصیبات پر. تو
دیکھیے, جو یمنی گروپس نے جو سعودی عرب پہ کئی حملے کرنے کی کوشش کی تھی, اس سے پہلے کے جتنے بھی حملے تھے اس میں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا تھا وہ اس کوالٹی کا نہیں تھا, اور جو آپریشن جس طرح سے اس بار ایگزیکیوٹ ہوا اس لیول کا نہیں تھا. اور بعض لوگوں کا, ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اٹیک یمن کی طرف سے نہیں بلکہ سدرن عراق میں کہیں وہاں سے بیس ہو کر وہاں سے اٹیک ہوا ہے. تو جس افیکٹونیس سے یہ ایگزیکیوٹ کیا گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو کرنٹ ہوتیز کی کیپیبلٹیز ہے اس سے بیونڈ ہے. اور جس طرح سے مسئلہ چل رہا ہے, امریکہ نے اور سعودی عرب نے جس طرح سے ایران کو کنسسٹنٹلی پش کیا گیا ہے جی سی پی او کے کینسلیشن کے بعد سے یا امریکہ کے وڈرال کے بعد سے, تو اعلان جنگ تو امریکہ نے آلریڈی کر دیا تھا کہ میکسیمم پریشر ہم ایران پہ ڈالیں گے, ایران کی اکانومی کو ڈسٹروائے کر دینا, اس کی آبادی کو ایک اس طرح سے پوری پاپولیشن کو اس طرح سے سزا سزا دینا, تو یہ اس کے وجہ سے ایران کے لیے اور کوئی آپریشن آلٹرنیٹیو نہیں ہے کہ وہ سٹیکس بڑھا دے. اب دیکھیں اب امریکہ کے ٹروپس جا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, امریکہ کا کاسٹ آف ٹرانزیکشن بڑھ جائے گا اور جنگ کا جو ہے سو چانسز بڑھ گئے ہیں. آلریڈی امریکن پاپولیشن افغانستان کی جنگ سے تنگ ہے, عراق کی جنگ سے تنگ ہے, ایک اور ایک اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹرمپ کی الیکشن پراسپیکٹ کے لیے بہتر ہوگا. امریکہ میں ایک اور ایک جنگ کے لیے تیاری نہیں ہے, تو ایران کی طرف سے یہ چیز ہونا از ناٹ اے امپروبیبل تھنگ. ثبوت تو کانکریٹ پیش نہیں کیے گئے لیکن لاجیکلی ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے کے لیے ایک ایڈوانٹیجز یہ ہے. اور اب ایران سے بات چیت کرنے کے بجائے اب امریکہ ایران سے بات کرنا چاہ رہا ہے, تو ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے وی کین آرگیو کہ یہ اٹیک ایران کے طرف سے ڈائریکٹلی ہو یا ایران کے پراکسیز نے کیا.
تو کامران, ایک خیال یہ بھی تھا کہ اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی روحانی صاحب سے ملاقات ہو, تو اب اس کے کتنے امکانات نظر آتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟
دیکھیں, یہ اس حملے سے پہلے تو واقعی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بیک چینل کے تھرو اس کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایرانی ہم منصب حسن روحانی کے ساتھ کہیں اتفاق سے بھی ملاقات کر لیں, چلتے پھرتے یو این کے جو ہے نا ہال کے اندر یا کہیں پر سائڈ لائن کے اوپر, تاکہ جو ہے وہ یہ کوشش کی جاتی ہے اس طرح کی جو ہے ملاقات. اگر آپ کو یاد ہو صدر اوباما اور صدر حسن روحانی کے درمیان بھی جو ہے نا ہوئی تھی, تو وہ تو کوششیں جاری تھیں. اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی شاید جو مجھے جو نظر آ رہا ہے جو بیہیویئر ہے صدر ٹرمپ کا وہ زیادہ کوئی جسے کہتے ہیں دھواں دار جو ہے ایران کے خلاف, انہوں نے جو ہے نہ ہی کوئی بیانات دیے ہیں نہ ہی انہوں نے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ٹھوس قسم کی اینٹی ایران کارروائی کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوششیں شاید ابھی بھی جاری ہیں, لیکن ان کا ہونا نہ ہونا جو ہے اس بات پہ انحصار کرتا ہے کہ بیک چینل کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے اس مسئلے کو لے کر کہ بھائی آپ نے حملہ کیا تو اب آپ کے کیا ارادے ہیں. تو یہ جب تک یہ جو وہ جسے کہتے ہیں وہ ڈسٹ سیٹل نہیں ہوگی, یہ جو ایک دھواں جو ہے اٹھ رہا ہے یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ توقع رکھنا کہ ان کی ملاقات ہوگی یو این کے جی اے کے اجلاس کے سائڈ لائنز پہ وہ کوئی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مناسب ہے. مطلب ہمیں حیرت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کے چانسز کم ہیں. لیکن جو بڑی بات ہے, ملاقات بڑی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا یہ یہاں سے راستہ مذاکرات کی میز تک جاتا ہے یا پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ ملٹری کارروائی ہوگی جس میں بیک اینڈ فورتھ ہوگا, اور پھر وہ کیا لمیٹڈ ہوگی, کیا وہ کس حد تک لمیٹڈ ہوگی. تو یہ سارے سوال ابھی جو ہے ان کا جواب دینا ذرا مشکل ہے.
تو ڈاکٹر مختدر, آپ سے پوچھوں گی کہ اس وقت جو اجلاس ہونے والا ہے اس میں خیال یہ تھا کہ عالمی درجہ حرارت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ایجنڈے میں سر فہرست رہے گا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو یہ شدت پکڑ رہا ہے تنازع امریکہ اور ایران کی کشیدگی جو بڑھ رہی ہے, تو یہ اب عالمی درجہ حرارت پر کوئی کانکریٹ بات ہو سکے گی؟ کیونکہ یورپ اور دوسرے جو ملک ہیں وہ اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ بات چیت جو ہے اس پہ مرکوز رہے کہ عالمی درجہ حرارت میں کمی کی جو ٹھوس تجاویز ہیں ان پر.
دیکھیے, ان مسئلے پر جب تک امریکہ کی طرف سے کوئی کانکریٹ کورس کریکشن نہیں ہوتا, انٹرنیشنل کمیونٹی بیسیکلی ہینڈ کفٹ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. مرکل جو جرمنی کے صدر ہیں ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ اب ضروری ہے کہ ایران کا جو جے سی پی او اے کا جو ارینجمنٹ تھا اس کو دوبارہ ریوائز کیا جائے تاکہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ جو ہے اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے یوں کہیے کہ ایران نے ایک میجر پلے کر چکا ہے جس کے وجہ سے ایران یونائٹڈ اسٹیٹس کو فورس کر رہا ہے کہ وہ واپس جے سی پی او اے جیسے ارینجمنٹ میں آ جائے, ڈائیلاگ کرے. اگر ایران ٹیبل پہ آ بھی جاتا ہے نیگوسیشن کے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو ایک مضبوط یا بہتر ڈیل ملے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپ نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی کہ امریکہ کے ودرال کے باوجود وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ تعلقات کرے، لیکن جس طرح سے امریکہ نے پریشر ڈالا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی پر وہ کچھ نہیں کر سکے. تو دوسری چیز یہ ہو گئی کہ امریکہ نے تو والنٹریلی ودرا کیا تھا، لیکن یورپین کمپنیز اور بزنس نے بھی ودرا کر دیا اور وہ ٹریٹی بالکل پوری طرح سے فیل ہو گئی. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے مرضی کے خلاف ایکٹ کرے ایران کے کانٹیکسٹ میں. تو بیسیکلی یہی ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز میں لوگ دیکھیں گے کہ امریکہ کی طرف سے کیا نیا پوسچر اختیار کرتا ہے امریکہ، اور اس لیڈ کو وہ فالو کریں گے. اگر امریکہ تھوڑا بہت ڈور کھولتا ہے یورپ کے لیے تو دین یورپ ول ٹیک دا لیڈ.
میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر مقتدر خان آپ کا اور کامران بخاری صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. اور اب ہم ذکر کرتے ہیں کچھ افغانستان کا. امریکی قانون سازوں نے جمعرات کو کانگریس کی ایک سماعت کے دوران طالبان کے ساتھ معطل امن مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن نے افغانستان میں امریکہ کے آئندہ رول کے بارے میں کیے گئے سوالات کے بارے میں ایک رپورٹ بھیجی ہے جو سناتی ہیں بہجت جیلانی.
طالبان کے حملوں کی ایک نئی لہر. صدر ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات کے خاتمے کے اعلان کے بعد 18 سالہ طویل جنگ کے بعد دونوں فریقوں کو تعطل کا سامنا ہے. ریپبلکن قانون ساز مائیکل میکال کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کیا متبادل ہے جبکہ وہ 50% افغانستان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں.
The Taliban are focused on securing the removal of U.S. and international forces from Afghanistan. They understand from 9 rounds of negotiations that can only come about if they are committed to the
Taliban. The Taliban are focused on securing the removal of U.S. and international forces from Afghanistan. They understand from 9 rounds of negotiations that that can only come about if they are committed to the Taliban. The Taliban are focused on securing the removal of U.S. and international forces from Afghanistan. They understand from 9 rounds of negotiations that that can only come بن سکتا. افغانستان میں مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے ان مذاکرات کی قیادت کی تھی جو کیمپ ڈیوڈ میں طالبان کے ساتھ ٹرمپ ملاقات پر منتج ہو سکتے تھے، اور یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے دونوں پارٹیوں کے قانون سازوں کو خفا کیا.
I hope that never happens again. No terrorist should be allowed on the United States unless they're in chains.
ریپبلکن ایڈم کنزنگر کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا. کسی دہشت گرد کو اس وقت تک امریکہ کی سرزمین پر آنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ تحویل میں نہ ہو، اور خاص طور پر وہ دہشت گرد جنہوں نے 9/11 حملے کیے.
The president himself has spoken openly about his thought process on the Camp David invitation. I would just underscore
کہ خارجہ سے ایلس جی ویلز کا کہنا ہے کہ صدر نے خود کھلم کھلا کیمپ ڈیوڈ کے دعوت نامے پر اپنی سوچ بچار کے بارے میں بات کی ہے، اور اسی کی طرف توجہ بھی دی جا سکتی ہے کہ اس سے پھر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی انتظامیہ ہے جو امن کو فروغ دینے کی کوشش میں کوئی بھی خطرہ مول لینے کو تیار ہے. واشنگٹن ایک اور غیر متوقع قدم اٹھا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو نے افغانستان کی امداد میں $160 ملین کٹوتی کا اعلان کرتے ہوئے افغان حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ناقابل بھروسہ حلیف ہے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرے، اور امریکی قانون ساز تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کے لیے کسی فوجی حل کا وقت ختم ہو چکا ہے. ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ ایلیٹ اینگل کا کہنا ہے کہ 18 سالہ جنگ کے بعد حقیقت تو یہ ہے کہ طالبان ابھی بھی موجود ہیں، اور بدقسمتی سے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ امن قائم نہیں کرتے، مانے یا نہ مانے نقطۂ آغاز یہی ہے کہ طالبان افغانستان سے ہمارے فوجیوں کا انخلا چاہتے ہیں، اور ہم بھی اپنے فوجیوں کو واپس وطن لانے کے خواہاں ہیں. طالبان کے امن عمل کے لیے وعدوں کی ایک بڑی آزمائش یہ ہے کہ 28 ستمبر کو ہونے والے افغان صدارتی انتخابات سے پہلے تشدد کو ختم کیا جائے. بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
تو سامعین، اب کچھ خبروں کی سرخیاں پڑھ دوں. ویسے میری خواہش تھی کہ نخبت ملک ہماری اس وقت ہیوسٹن میں، ہم کوشش کریں گے ان کو اپنے اگلے شو میں لینے کی. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم پروگرام کے دوران انہیں لیں گے، لیکن تبصروں اور تجزیوں میں وقت گزر گیا. ایک مختصر خبر یہ کہ ہانگ کانگ کے ہزاروں باشندوں نے جمہوریت کے حق میں چینی علاقوں میں مظاہرے کیے ہیں. خبر رساں ایجنسی رائٹر کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی. دوسری طرف چین نواز مظاہرین نے اس دیوار کو نقصان پہنچایا جس پر حکومت مخالف نعرے درج تھے. تو فلموں سے متعلق ایچ بی او کی سیریز گیم آف تھرونز کے ٹی وی اسکرینز پر چھا جانے کے بعد اب 71ویں ایمی ایوارڈز میں نامزدگیوں کی دوڑ میں بھی سب سے بازی لے گئی ہے. اس سال اسے 32 نامزدگیاں حاصل ہو گئی ہیں اور ایچ بی او نے مجموعی طور پر 137 نامزدگیاں حاصل کی ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کا اپنا 215 میں بننے والا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو سامعین یہ کچھ سرخیاں تھیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. یاسمین جمیل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو آپ کی دنیا کے اگلے گھنٹے کی میزبان ہیں. ہمارے اس گھنٹے کی میزبان تھیں بہجت جیلانی اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.